زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ تو غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی، اچھی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی، ثواب بھی اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مدنی پھول بھی ہوں گے، مناجات و ناتے بھی ہوں گی، کچھ سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوگا، نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ اول تو نیت یہ کیجئے کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں ہم کرتے چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ کی رضا کے لیے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ جائیے، جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جب تک آپ اتنا بیٹھ سکتے بیٹھیے، پھر تھک جائیں تو پھر کروٹ لے لیجئے، پھر چکری باندھ دیجئے، پھر یاد آئے تو پھر دو زانوں بیٹھ جائیے۔ تو اس سے انشاءاللہ تعالی اس کی بھی برکتیں ظاہر ہوں گی، ثواب ملے گا۔ اور جو نہیں بیٹھ سکتے تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے، جیسے آسانی ہوتی ہے اس طرح بیٹھ جائے۔ البتہ بیٹھتے اٹھتے وقت پردے میں پردے کا اہتمام ضرور کیجئے کہ اس طرح مت بیٹھیے کہ سامنے والے کے لیے بے پردگی کا وہ خدشہ رہ جائے، اس پہ بڑی مطلب آزمائش ہو جایا کرتی ہے۔ حسب حال یا حسب موقع عز و جل کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کے نام پاک کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ اہم ہم مدنی پھول یاد رکھنے کی کوشش کیجئے، ہو سکے تو لکھ بھی لیجئے تاکہ دوسروں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچانے کی بھی اچھی نیت ہم بنا لیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمۃ الحق کے لیے یہ سلسلہ کروں گا اور نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھنے ہوئے، انگریزی عربی الفاظ یا کوئی اس طرح کی علمی بات جو بھی کرنی ہوئی، اس میں دل کے اخلاص پر توجہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر اپنی علمیت کی دھاک بٹھانا مقصود ہوئی، شہرت طلبی مقصود ہوئی، تو بچنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ریاکاری سے بچیں، ریاکاری کی آفتوں سے بچیں، کہ عموماً انسان اس طرح نیکی کے کام کرنے میں شامل تو ہو جاتا ہے یا نیکی کے کام کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، مگر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی اخلاص، خلوص، وہ کام جو محض اللہ کے لیے کیا جائے، اس میں ریاکاری نہ ہو، عبادت اس نیت سے کرنا کہ اس کے ذریعے شہرت لوگ واہ واہ کریں، مال بٹورنے کی، یعنی لوگوں سے مال لینے کی، یا اس طرح کی اگر کوئی مضموم ہو، اب تو کہ مدنی چینل پر بھی ہم لوگ آتے ہیں، تو یہاں پر نیت بنانا کہ میں مدنی چینل پر تو آؤں گا، اب تو دنیا دیکھتی ہے، اور دیکھنے کو انسان پسند کرتا ہے کہ لوگ رش کی نظر سے دیکھتے ہیں یا کسی بھی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگوں کو دکھانا، لوگ دیکھیں، اس میں بہت سارے عوامل شامل ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ نیت بنانا کہ میں اس لیے کیمرے کے سامنے ہوں یا مدنی چینل کی اسکرین پر اگر میں آتا ہوں، تو یہاں مطلب میری نیت کو شہرت طلبی نہیں ہے، کوئی بھی اچھی یا خلوص والی کوئی ایسی نیت بن سکتی ہو تو بنا لینا چاہیے، ہے اگرچہ مشکل لیکن ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اچھی نیتوں کے انتظام فرما دے۔ تو جیسے خلوص ہوتا نا، جیسے کہ یہ دودھ خالص ہے، پانی کی ملاوٹ ہو تو کوئی خالص نہیں کہتا، تو جس عمل میں ملاوٹ آ جائے وہ خالص نہیں رہتا، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اور صرف اللہ کے لیے ہو، ثواب کمانے کے لیے ہو، اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہو۔ ظاہر ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، اس کے پیارے حبیب کا ذکر ہوگا، نیک لوگوں کا ذکر ہوگا، علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی رہے گا، تو ایسے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول یقیناً ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں علم دین سیکھنے کی بھی نیت ہو کہ میں علم دین بھی حاصل کروں گا، اور دلچسپی لینے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میرے علم میں، عمل میں، میں اپنے اضافے کا اس کو ذریعہ بناؤں گا۔ ویسے ذکر اللہ کی مجلس ایک ایسی مجلس ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو اس طرح کی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں، تلاشتے ہیں، جب ان کو یہ مجلس ملتی ہے تو یہ اپنے اور فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ، ہمیں وہ مجلس مل گئی جس کا ہمیں تلاش تھا، پھر اس مجلس کو رحمت کے فرشتے اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب یہ لوگ فارغ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہم یہ اچھی اچھی نیتوں سے بیٹھیں تاکہ جتنا وقت دیں، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، 5 منٹ، جو بھی وقت دیں، وہ وقت اللہ کی رضا کے لیے ہو، تاکہ ہمیں اس کا ثواب ملے، اللہ کی رحمت ملے، اور اللہ کی رحمت کے صدقے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ہمیں جنت مل جائے، اور ہم جہنم سے آزاد کر کے جنت میں ہمیں داخلہ عطا کیا جائے، کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب رہا، کامیابی اسی شخص کی ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں جنت عطا فرما دے، جو اپنا ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہو جائے۔ تو ریاکاری سے بچنا یہ بے حد ضروری ہے۔ امیل سنت کی جو عالیشان کتاب ہے نیکی کی دعوت، اس کے ابتدائی صفحات پر ریاکاری کا بہترین بیان ہے، اس عنوان پر پوری ایک کتاب مقتت المدینہ کی بھی دستیاب ہے، اس کا نام ہی ریاکاری ہے، تو اس کا بھی مطالعہ ضرور کیجئے۔ اور ریاکاری کا تعلق یہ عبادت سے ہے، اور دوسری جو ایک چیز ہے وہ انہی میں آتی ہے، وہ حب جا ہے، شہرت طلبی، کہ میں مشہور ہو جاؤں، شہرت ملے، میری واہ واہ ہو، ان تمام چیزوں سے بچ کر ایک کاش کہ ہم نیکی کرنے میں، اپنی زندگی کے دیگر اعمال بجا لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آتی ہے یہ چیزیں، لیکن یاد رکھیے کہ ان چیزوں کے آنے سے بندہ نیکی کے کام نہیں چھوڑتا، بلکہ اس مرض سے بچتا ہے جو اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مشہور مثال ہے کہ اگر ناک پر مکھی بیٹھتے تو آدمی ناک نہیں کاٹتا بلکہ مکھی کو ہٹاتا ہے. تو اگر عبادت کے دوران اس طرح کی کیفیت آئے, ریاکاری آئے, حب جا آئے اور اس طرح کی چیزیں اگر ستاتی ہیں تو اللہ کی پناہ مانگے, نفس و شیطان سے بچنے کے لیے دعا کرے اور ان چیزوں سے اپنی خلاصی کرنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اب تو نہ روک اے گنی, عادت سگ بگڑ گئی, میرے کریم پہلے ہی لقمائے تر کھلائے کیوں. اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت لکھتے ہیں, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. دل کو جو عقل دے خدا, تیری گلی سے جائیں کیوں. کیونکہ جو آقا کی گلی سے دور ہوتا ہے, اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں, مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. تو مدینے کی باتیں, مدینے کی یادیں, کہ راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. ذکر مدینہ ہوتا رہے, ذکر رسول ہوتا رہے, ذکر الہی ہوتا رہے عز و جل, ذکر اولیاء کاملین ہوتا رہے. سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں, یہ باتیں ہیں بس میرے جینے کی باتیں. زمانے کی باتوں سے کیا مجھ کو مطلب, زمانے کی باتوں سے کیا مجھ کو مطلب, یہ باتیں نہیں میرے جینے کی باتیں. مدینے کی باتیں کریں. ویسے ہی دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ طرح طرح کے تبصرے, طرح طرح کے تذکرے کرتے ہیں, ملتا ملتا کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیا اپنے تبصروں سے کچھ بدلیں گے؟ ہم خود کو نہیں بدل سکتے اور ہم کیا بدلیں گے؟ اور ان چیزوں سے طبیعت کو بھی فرحت نہیں ملتی. مدنی مشورہ قبول کیجئے, مدینے کی باتیں کیجئے, مدینے کے دیوانے بن جاؤ, مدینے کے پروانے بن جاؤ, مدینے کے مستانے بن جاؤ, بس مدینہ مدینہ کیے جاؤ. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاء اللہ.
اچھا یہ مدینے کا وہ سفر, یہ وہ سفر نہیں ہے جو ہم روڈوں پہ کرتے ہیں جس کے لیے آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں. مدینے کا سفر وہ سفر ہے اور وہ بھی تصور کا سفر ہے, تو اس تصور کے لیے آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں. یہ سفر آنکھیں بند کر کے جو طے ہوتا ہے نا, اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. مدینہ 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 مدینہ
مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ خدایا دکھا دے بہار مدینہ خدایا دکھا دے بہار مدینہ خدایا دکھا دے بہار مدینہ رگے گل کی جب ناز کی دیکھتا ہوں رگے گل کی جب ناز کی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے خار مدینہ مجھے یاد آتے خار مدینہ مجھے یاد آتے خار مدینہ مدینے کے جلوے پہ قربان جاؤں مدینہ سوارا
ذرا سوچو تو صحیح ارے مدینہ کا تصور تو کرو آقا کے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر کبھی ان بادلوں کو دیکھو جو سبز گنبد کے اوپر سے گزر رہے ہیں ارے وہاں کی ہواؤں کو دیکھیں کیسی خوشبوؤں سے معطر معطر ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں کیسی پاکیزہ پاکیزہ فضا ہے کیسی خوشبودار ہوا ہے کتنا کیف و سرور آتا ہے مدینے میں کتنا کیف و سرور آتا ہے مدینے میں مسجد نبوی شریف میں آئیے اس کے در و دیوار کو تو دیکھیے اصحاب صوفہ کے چبوترے کو تو دیکھیے کبھی منبر و محراب کو دیکھیے تو کبھی سنہری اور سبز جالیوں کو دیکھیے کبھی جنت کی کیاری پیاری پیاری کی زیارت کریں تو کبھی باب جبریل کو دیکھے تو کبھی باب بقی کو دیکھے ہر طرف کیف و سرور اور کیف و سرور ہے. ایسا ہے میرے آقا کا مدینہ, ایسا ہے سوارا اللہ نے میرے آقا کا مدینہ. مدینے میں پہنچے تو پتہ چلتا ہے کہ پاکیزہ ہوا کسے کہتے ہیں, سنجیدہ فضا کسے کہتے ہیں. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں, مدینے آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. ہوا پاکیزہ پاکیزہ, فضا سنجیدہ سنجیدہ.
مدینے کے جلووں کے قربان مدینے
گنبد حضرا سورج کے نکلنے کا منظر
قدرت نے کیسا سوارا مدینہ.
بہت بڑی عالی شان خوبصورت رول ماڈل ٹائپ کی بلڈنگ ہے, دیکھنے کوئی نہیں جاتا وہاں. وہاں کوئی بیچ اور جھیل اور پارک اور تفریح مقام دیکھنے کوئی نہیں جاتا وہاں. کوئی گارڈن اور پارک دیکھنے نہیں جاتا, کوئی زو دیکھنے نہیں جاتا, کوئی ایگزیبیشن دیکھنے نہیں جاتا, کوئی نمائش دیکھنے نہیں جاتا, کوئی کچھ دیکھنے نہیں جاتا. جو مدینے جاتا ہے تو صرف مدینے والے کے پاس جاتا ہے, صرف مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے جاتا ہے,
گنبد خضرا کی زیارت کے لیے جاتا ہے، گھنٹوں بیٹھے رہتا ہے، گھنٹوں بیٹھے رہتا ہے قدمین شریفین کی سیدھ میں بیٹھے رہتا ہے کہ اب آتے ہیں کہ اب آتے ہیں جلوہ دکھانے کو، اب آتے ہیں کہ اب آتے ہیں جلوہ دکھانے کو، جنت کی کیاری پیاری پیاری میں بیٹھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ بس یہی دیکھتا ہے، یہی تکتا ہے کہ اب دیتے ہیں کہ اب دیتے ہیں، اب دیتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں، اب دیتے ہیں کہ اب دیتے ہیں، دور بیٹھا آقا کے سب سبز گنبد کو تک رہا ہے، تو کہیں دور بیٹھا جنت کی کیاری کی طرف سے گھوم گھوم کر دیکھ رہا ہے، قدموں میں بیٹھا باب بکی سے داخل ہو کر، باب جبلی سے داخل ہو کر بیٹھا ہے کہ اب دیتے ہیں کہ اب دیتے ہیں، اب دیتے ہیں کہ اب دیتے ہیں، کوئی دیکھنے نہیں جاتا کچھ اور کچھ، جو جاتا ہے آقا کا مدینہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے، دنوں کے دن پڑے رہتے ہیں، گھنٹوں کے گھنٹوں پڑے رہتے ہیں، گھر جاتے ہیں مسجد نبوی شریف جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں مسجد نبوی شریف جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں مسجد نبوی شریف جاتے ہیں، ارے کون کہاں جاتا ہے؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا حمزہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مقام احد پہ جاتے ہیں، جنت البقیع کی طرف حاضری دیتے ہیں، اور ہزاروں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے ان مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں، ارے کیا دیکھنے جاتے ہیں مدینے میں؟ مدینے میں یہی دیکھنے جاتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن جن مقام پر گئے، جہاں جہاں آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے قدمین شریفین پہنچے، ان مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں مدینہ شریف میں، مسجد قباء دیکھنے جاتے ہیں مدینہ شریف میں، مسجد قبلتین دیکھنے جاتے ہیں مدینہ شریف میں، مسجد جن دیکھنے جاتے ہیں مدینہ شریف میں، وہاں کی فضاؤں کو دیکھنے جاتے ہیں، اور فضاؤں کو گویا کے کہہ رہے ہوتے ہیں آ آ آ آ، روح کی ہر شے میں سمو لوں تجھ کو، آ آ میں روح کی ہر شے میں سمو لوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، اے ہوا تو نے تو میرے سرکار کو دیکھا ہوگا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، ارے عشق و محبت کے ساتھ مدینے میں جا کے تو دیکھو، ادب و عشق و تعظیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چراغ جلا کے مدینے میں جا کے تو دیکھو، دیکھو بد باطن کیسا روشن ہوتا ہے، کیسے مدینے کے جلوے نظر آتے ہیں، کیسی مدینے کی رونقیں نظر آتی ہیں، بس مدینے کو یہ عارضی روشنیوں کی ضرورت تھوڑی ہے، یہ تو عارضی روشنیاں مدینے سے آقا کے گنبد خضرا سے نور لے کر دنیا کو روشن کر رہی ہوتی ہیں، اس مقام کو روشن کر رہی ہے، سورج روز نکلتا ہے آقا کے گنبد خضرا کو سلام عرض کرتا ہے، آقا کو سلام عرض کرتا ہے، وہاں تو روشنی نور لیتا ہے اور ساری کائنات میں پھیلاتا ہے، ذرا دیکھو کبھی گنبد خضرا کے اور میں جب چودھری کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، کبھی اس منظر کو دیکھو، ہائے 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 یہ وہ کیف و سرور ہیں، درود پاک پڑھنے کی جو لذت مدینے میں ہے، قرآن کی تلاوت کی جو لذت مدینے میں ہے، نمازیں پڑھنے کی جو لذت مدینے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کا ذکر کرنے کی لذت جو مدینے میں ہے، روزے رکھنے کی لذت جو مدینے میں ہے، مدینہ مدینہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے،
خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت، خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت، مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ، مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ، مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ،
جنت میں تیری رضواں سوز و گداز بھی ہے، داروغہ جنت کا نام رضوان ہے،
کہتے ہیں جنت میں تیری رضواں سوز و گداز بھی ہے. سوز و گداز آئے, سوز و گداز, جس کو ملا اس کو ملا, اس کی اپنی لذت ہے, اس کا اپنا ذوق ہے, اس کا اپنا سرور ہے, اس کی اپنی کیفیت ہے, وہ عشق وہ محبت ہے جو سوز و گداز بنتا ہے اور دنیا کی ہر شے سے بے نیاز کر دیتا ہے. جنت پہ تیری رضواں سوز و گداز بھی ہے, ہے عشق میں رولاتا سرکار کا مدینہ. کہ جنت میں غم و حزن نہیں ہے, غم دکھ پریشانی یہ جنت پہ نہیں ہے, یہ جنت کی نعمت ہے, یہ جنت کی بہت بڑی نعمت ہے. مگر جو آقا کے اور اس ان کے مدینے کی یاد میں رونے کی جو لذت ہے, ان کے رونے کی جو لذت ہے, یہ عشق کی گرمی کی جو لذت ہے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. تو یہ عشق و محبت کی آگ ہے, لگنے دیجئے, لگاؤ اس آگ کو جتنا لگا سکتے ہو, بڑھاؤ اس آگ کو جتنا بڑھا سکتے ہو, کہ یہ نصیب والوں کو ملتی ہے.
پائے پیر و مرشد تو فرما دے روشن, پائے پیر و مرشد تو فرما دے روشن, میرا قلب تیرا ضیاء مدینہ, میرا قلب تیرا ضیاء مدینہ, مدینہ 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 مدینہ, کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, مد جائیں گے انشاء اللہ مدینہ, خدا گئے قیامت میں فرمائے مانگو, خدا گئے قیامت میں فرمائے مانگو, لگائیں گے دیوان نارا مدینہ, لگائیں گے دیوان نارا مدینہ, مدینہ 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 مدینہ, نہ دے یا الہی مجھے تخت شاہی, نہ دے یا الہی مجھے تخت شاہی, بنا دے مجھے بس گدائے مدینہ, بنا مجھے بس گدائے مدینہ, مدینہ 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 مدینہ, جسے چاہیے دونوں عالم کی دولت, جسے چاہیے دو نو عالم کی دولت, وہ کشکول لے کر کے آئے مدینہ, وہ کشکول لے کر کے آئے مدینہ, مدینہ 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 مدینہ, ضیاء پیر و مرشد کے صدقے میں آقا, ضیاء پیر و مرشد کے صدقے میں آقا, ضیاء پیر و مرشد کے صدقے میں آقا, بلا لیجئے بارا مدینہ یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ عطار آئے دوبارہ مدینہ دوبارہ مدینہ یہ علی مجھے اس خدا را مدینہ بلا دو مجھے اب خدا را مدینہ دکھا دو مجھے اب خدا را مدینہ
آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا آہ مقدر عرصہ ہوا سگے عطار مدینے چل نہ سکا ہائے انہیں حالات نے جکڑا یوں خون ارماں کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اسے مہمان کیا جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ انعام کیا اے کاش مدینے کی بعد اب حاضری ہم سب کو نصیب ہو جائے مدینے جاؤں اور وہاں جاؤں جمیل اب زادے راہ آخرت کی سعی احسن میں جمیل اب زادے راہ آخرت یعنی آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرنا اس سفر کے لیے راہ آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرنا سامان جمع کرنا جمیل اب زادے راہ آخرت کی سعی احسن میں ایک خوبصورت و بہترین کوشش کی جائے کیا مدینہ سر کے بل جاؤں وہاں جاؤں اور مر جاؤں
جی مدینے کی دو مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت
پلاؤ
بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت اگر نہیں میری ایسی قسمت اگر نہیں
آقا
ایسی قسمت
صدا حضوری کی پاؤں لذت
اگر نہیں میری ایسی قسمت
صدا حضوری
کی پاؤں لذت رلائے مجھ کو تمہارے فرقے رلائے مجھ کو تمہاری شفقت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت
لگا سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی لگا سینے آگ ایسی
لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی رلائے دل رات تیری الفت رلائے دن رات تیری الفت نبی شفیع امت نبی رحمت شفیع امت میں نام پر تیرے بال جذبہ دو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت بنا دو صبر و رضا کا پیکر بنا دو صبر و رضا کا پیکر بنو خوش اخلاق ایسا سرور بنا دو صبر و رضا کا پیکر بنو خوش اخلاق ایسا سرور رہے صدا طبیعت رہے صدا نرم ہی طبیعت نبی رحمت شفیع امت
یہ بھی امیر اہل سنت کا بڑا ہی خوبصورت اور پیارا کلام ہے. اس طرح کے بہت سارے کلام امیر اہل سنت نے اپنی کتاب وسائل بخشش میں نقل کیے ہیں. عشق کے رسول بڑھانے کے لیے ان نعتوں کا ان کلام کا مطالعہ کرنے اور سننے کے مطلب یہ بہت بہترین ذریعہ. مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی ہدایت کے بخشش اس کو پڑھیں, اس سے کافی عشق و محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان کا ذوق نعت نعتیہ دیوان ہے, اس کو پڑھیں. اور سامان بخشش مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نعتیہ دیوان ہے, اور بھی بہت سارے اکابرین کے نعتیہ دیوان ہیں. تو امیر اہل سنت کا بھی یہ نعتیہ دیوان ہے, کلام ہیں, مناجات ہیں. غالباً جتنی مناجات امیر اہل سنت نے لکھی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اتنی مناجات آپ کو کہیں ملیں گی. یعنی مناجات یہ دعائیہ کلام ہوتا ہے جو اللہ کے حضور دعا کی جاتی ہے, یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو عرض کی جاتی ہے اس کو استغاثہ کہتے ہیں. استغاثہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو عرض کی جاتی ہے اللہ کی رحمت سے ان کی بارگاہ میں بھی عرض کرتے رہتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی جاتی ہے اس کو مناجات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جہاں تعریف بیان کی جاتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعریف و کمال بیان کیے جاتے ہیں اس کو نعت کہتے ہیں, نعت شریف. تو یہ تھوڑی سی تقسیم ہوتی ہے. بزرگوں کی جہاں تعریف خصوصیات جیسے غوث پاک کی, یا غوث بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, اس طرح کے جو معاملات جو کلام ہوتے ہیں اسے منقبت کہتے ہیں, منقبت. تو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے, پھر ان میں بڑے معنی ہوتے ہیں, بہت سارے مضامین ایک ایک شعر کے اندر ہوتے ہیں. پھر ان عاشقان صادق یہ جو ہمارے اکابرین ہیں ان کے اپنے حقیقی جذبات جب ان اشعار میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیسی کیسی کیفیات ہوتی تھی, کیونکہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کے کلام میں جو ہم پڑھتے ہیں تو ان کے قلب اور ان کی قلم میں تضاد نہیں ہے. یعنی بعض وقت ہوتے ہیں نا کہ قلب کی کیفیت نہیں ہوتی, لیکن چونکہ قلمی جوہر دکھانا ہوتا ہے تو زمین اور آسمان کی کلابیں ملا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت اور ان سے ان کے جو فیضیاب ہمارے بزرگان دین ہیں, اکابرین ہیں, ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی قلم اور ان کے جذبات ان کے احساسات میں تضاد نہیں ہوتا. وہ جو ان کی اس وقت کی کیفیات ہوتی ہیں وہ اس کو قلم میں بند کر دیتے ہیں. البتہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی حاجت ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ نا غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں،
تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات، اللہ کی حضور دعا ہے نا یاد نبی کے باغ میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشمے تر کی ہے، تو ہماری آنکھیں جو ہیں یہ ایسا نہیں ہے بہتی نہیں، ہماری آنکھیں بہتی ہیں،
کام کاج نہ ہو تو بہتی ہیں، روزگار نہ ہو تو بہتی ہیں، موت میت کے وقت بہتی ہیں، غم و پریشانی میں بہتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ رونا کوئی مذموم ہے، اس کی بھی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ رونا جو اللہ کی یاد میں رویا جاتا ہے، وہ رونا جو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی یاد میں رویا جاتا ہے، وہ کیفیات عشق رسول کی، عشق و محبت کی، مدینے کی تڑپ کی جو یاد اور جو کیفیات اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہو کر اپنے دولت خانے پر تشریف لاتے، تو اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی جو جدائی کی کیفیت ان کی ہوتی تھی وہ کتابوں میں بیان کی جاتی ہے، تو وہ ایک کیفیت ہوتی تھی. اچھا، اس کے ساتھ ان کیفیات کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیفیت کے ساتھ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت اور دیگر صحابہ کرام کی کیفیات جو کتابوں میں لکھی گئی ہیں کہ یہ کیفیتیں بزرگوں کی ہوا کرتی تھی، اس شاہ کی ہوتی تھی، یہ وہ کیفیتیں جن کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، واقعی ضرورت ہے. اس کی نا کہ وہ یادیں مدینہ، وہ یادیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو صحابہ کرام اور ہمارے اکابرین کے جن کے واقعات ملتے ہیں، امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعات ملتے ہیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مدینے کے واقعات ملتے ہیں مدینہ منورہ کے، اس طرح جو ہمارے اکابرین اور بزرگوں کے جو مدینہ منورہ کے جو واقعات ملتے ہیں میں بھی بیان کرتا ہوں، آپ بھی بیان کرتے ہوں گے، لیکن اس شاخ کی ایک پہچان لکھی ہے کتابوں میں کہ عاشق صادق کی یہ ایک پہچان لکھی ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں جتنا وقت گزارتا ہے اس کا ذوق اتنا بڑھتا ہے. اور ہم جیسوں کا حال یہ ہے کہ جتنا وقت مدینہ میں گزرتا ہے مدینہ منورہ میں، آہستہ آہستہ ہماری جو کیفیت ہے وہ نیچے کی طرف آتی ہے، اس کا گراف نیچے کی طرف جاتا ہے، اور پھر آخر کار ہم واپسی کی ٹکٹ، واپسی کی سیٹیں اور واپسی کی باتیں کرنے کی ہم مطلب کوشش کرتے ہیں. اور ہے کہ اس کیفیت سے پہلے واقعی مدینے سے رخصت ہو جانا چاہیے کہ وہ ذوق اور شوق انسان کا مطلب کہ جاتا رہے. تو مگر دوسری طرف یہ کہ جب واپسی آتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ یاد وطن آئی ہے، یاد کاروبار لایا ہے، یاد اولاد لائی ہے، یاد رشتہ دار لائی، نہیں ہم یہ نہیں کہتے، ہم ٹھنڈی آئیں بھر کر اپنے عشق و محبت کا اظہار کر ہی رہے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سچے ہیں، 100% سچے ہیں، بڑا واضح تو ارشاد فرماتے ہیں، یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں، سنگے درے حضور سے، پھر خود عرض بھی کرتے ہیں اللہ کی حضور، سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں، کہ دل تو آقا کے مدینے میں رہے نا، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تو یہ جو کیفیات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں جیسے کہ روئے، معرفت الہی میں روئے، خوف خدا سے روئے. خوف خدا کے ساتھ ساتھ واقعی خوف خدا سے رونا بڑی سعادت کی بات ہے, لیکن محبت الہی میں رونا بھی کچھ اور ہے. ارے جس سے محبت ہو نا, محبت جو غلبہ پاتی ہے نا, تو عشق کا روپ دھارتی ہے اور عشق رلاتا ہے, عشق ترپاتا ہے, اور وہ عشق کی ترپ اور عشق کی آگ, وہ پھر عاشق کے تکیے میں منہ ڈال کر رو رہا ہوتا ہے. کبھی مدینہ یاد آ رہا ہوتا ہے, کبھی مکہ یاد آ رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو یاد کرتا ہے. بیٹھے بیٹھے اللہ کی رحمت کو یاد کر کے روئے, مجھے اللہ نے کیسا مقام دیا, کیسا مرتبہ دیا. اپنے اندر اندر اپنے رب کو یاد کرتا رہے, محبت کرتا ہے نا رب سے, تو یاد تو کرے نا رب کو. محبت کرتا ہے نا, یاد تو کرے نا رب کو, اس کے احسان کو یاد کرے, اس کے کرم کو یاد کرے, اس کی مہربانیوں کو یاد کرے. ہمارے گناہوں کے باوجود اس کا ہمیں گرفت نہ فرمانا اور ہمیں ڈھیل دینا, ہمیں مہلت دینا, اور مہلت کے ساتھ ساتھ یہ سوچ دینا, یہ کیفیت دینا, یہ لمحہ دینا, ان سب کو یاد کر کے روئے, اپنے رب کے حضور روئے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا اس طرح کا رونا بڑا پسند ہے, جو بندہ اس کی یاد میں, اس کے خوف سے, اس کی محبت میں روئے. اسی طرح مدینے کی یاد میں روئے. ہمیں فرصت نہیں ہے, جو مین مدعا ہے نا, ہمیں فرصت نہیں. یہ موضوع بھی ہمارے لیے جیسے کہ کبھی کبھار آ گیا تو آ گیا. تو اگر ہم اس کو اپنی عادتوں میں لے لیں, اب کلام ہوتا ہے تو کیفیت بنتی ہے نفسانی طور پر. اب یہ تو اب لوگ ڈرامے بھی دیکھتے ہیں, تو نفسیاتی طور پر ڈرامے بھی ویسے مناظر آ جاتے ہیں کہ آدمی روتا ہے, پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے. کہتے ہیں فلمیں دیکھ دیکھ کر بھی آدمی روتے ہیں, تو اب رلاتی تو فلم بھی ہے, رلاتی تو فلم کی سٹوری بھی ہے, رلاتی تو ڈرامے کی سٹوری بھی ہے, اور آدمی پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے, آنسو گر رہے ہوتے ہیں اس کے بھی. مگر وہ کیا رونا ہے, بس وہ نفسیات ہے, وہ کیفیت اس وقت کی, وہ اس کے جذبات یا وہ اس کا وہ دوام نہیں ہے. رونا یعنی امیر علیہ سنت نے ایک جگہ مدنی پھول عطا فرمایا کسی بزرگ سے, کہ خوف خدا میں رونا, آنسو گرنا, آنسو پہنچنا, اور اس کے باوجود گناہ نہ چھوڑنا, یہ خوف خدا نہیں ہے. خوف خدا یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی ترک کر دے, یہ خوف خدا ہے. نہیں روتا نہ اللہ کی نافرمانی, میں اب رو میں رو یا بہت خوف خدا, بہت خوف خدا. رونا بھی خوف خدا کی علامت ہے, لیکن خوف خدا کی جو اصل بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ بندہ گناہ تر کر دے, اللہ کی نافرمانی تر کر دے, اور پھر اس کیفیت سے بچے جو کیفیت اس کی اللہ کے لیے نہیں ہے, اس کیفیت سے بچے. تو یہ ایسی بعض کیفیات ہیں جو ہمیں اس منزل تک پہنچنے نہیں دے رہی, جو منزل ذوق شوق و کیف و سرور والی منزل ہے. جب ملتی ہے تو انسان جیسے کہ بادلوں میں اڑ رہا ہوتا ہے, وہ زمین پر نہیں چل رہا ہوتا, وہ بادلوں میں اڑ رہا ہوتا ہے. اس کی پرواز ہی کچھ اور ہوتی ہے, اس کے مناظر ہی کچھ اور ہوتے ہیں, اس کو دیکھتا ہی کچھ اور ہے, وہ سوچتا ہی کچھ اور ہے. مگر وہ کیفیت اور ہمیں بہت سارے حجابات ہیں, ان حجابات کو دور کرنا ہمیں بہت ضرورت ہے, جس کے لیے ہمیں واقعی سچا ہونا ہے. پہلے سب سے بنیادی بات جو میں آپ کو عرض کروں, اللہ مجھے توفیق نصیب کرے اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, وہ ہے سچا ہونا. انسان سچا ہو جائے, سچا, بالکل سچا, اس کی کیفیت سچی, اس کی عادت اچھی, اس کا دیکھنا سچا, اس کا بولنا سچا, اس کا سننا سچا, اس کا سوچنا سچا, پاک صاف طیب ستھرا ہو جائے. اے سب پاک صاف طیب, اس کے دل کے اندر پاکیزگی اور طہارت آ جائے, اور وہ مطلب کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ڈھونگ دھتورا نہ کرے, ڈھونگی نہ ہو, دوگلا نہ ہو, بہروپیا نہ ہو, کہ کہیں کچھ اور کہیں کچھ اور, کہیں کچھ اور کہیں کچھ اور, ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور, کھانے کے کچھ اور. ایسا نہیں ہونا چاہیے, وہ کوشش کرے. ایسا نہیں کہ ویسا نہیں ہوتا تو چلو میں ویسا ہی ہو جاؤں, یار چھوڑو یار, کہاں بھی اتنا نیک بننے کے لیے بیٹھیں گے. معاذ اللہ, صبح معاذ اللہ شیطان یہ وار لاتا ہے, نیک بننے کے لیے بیٹھیں گے, کیا کیا مطلب ہے یار, دماغ خراب ہو گیا تمہارا. نیک ہی بننے کے لیے بیٹھنا ہے. ہم تو جب تک مرتے نہیں ہیں, ہمیں تو زندگی بھر کوشش یہ کرنی ہے کہ میں نیک بن جاؤں, کوشش یہ کرنی, اور کوئی جینے کا مقصد ہے کیا؟ جینے کا مقصد کیا ہمارا کہ میں نیک بن جاؤں, میں اللہ کی بارگاہ میں اچھے اعمال پیش کرنے کی کوشش کرتا رہوں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کہ ہم دیکھیں تمہیں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. زندگی اور موت کے درمیان اچھے اعمال بجا لانے, تو لیکن ان اعمال بجا لانے میں ہمیں سچائی کو ڈھونڈنا ہے, اچھائی کو ڈھونڈنا ہے, ستھرائی کو ڈھونڈنا ہے, پاکیزگی کو ڈھونڈنا ہے. اب اس میں بعض وقت کیا ہوتا ہے, آدمی کو وہ عادت نہیں ہوتی سر ڈھانپنے کی, تو کوئی مذہبی آدمی آتا ہے تو وہی ننگے سر ہوتا ہے, تو اس کو سمجھایا جاتا ہے تو بولتا ہے کہ یار چھوڑو یار, اب میں پہنتا نہیں ہوں ٹوپی, تو میں اس کے لیے کیوں پہنوں, میں اس کو دکھانے کے لیے پہنوں کہ میں نیک آدمی ہوں. یہ بہت بڑا وسوسہ ہے, یہ ایسا نہیں ہوتا. بڑوں کا ادب ہوتا ہے. ہم دیکھیں بعض اوقات اگر کوئی جیسے سگریٹ پی رہا ہوتا ہے تو کوئی معزز آدمی آتا تو آدمی سگریٹ چھپاتا ہے, نہیں چھپاتا, کیوں چھپائے بھائی سگریٹ, سگریٹ چھپائی کیوں؟ ایک معزز آدمی کی کوئی رسپیکٹ ہوتی ہے, ایک معزز آدمی کا کوئی مقام مرتبہ ہوتا ہے, اس کی عزت, اس کے مقام, اس کے مرتبے اور اس کے ادب کی خاطر بندہ وہ کام ترک کرتا ہے اور اس کے لیے عاجزی کرتا ہے, اس کے لیے ادب اظہار کرتا ہے. اب وہ ادب جو اس نے اس کے لیے کیا, اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, نہ اسے دولت چاہیے, نہ اسے عزت چاہیے, نہ اس کو شہرت چاہیے. اب جب اللہ کے لیے اللہ کے نیک بندے کی عزت کرتا ہے, ادب کرتا ہے, چاہے وہ پینٹ شرٹ اتار کر کرتا پہن کر آ جائے گا, یا چلو یار ایک مذہبی آدمی کے پاس جا رہا ہوں, پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں, امام صاحب کے پاس جا رہا ہوں, عالم صاحب کے پاس جا رہا ہوں, یار کہاں یار ابھی پینٹ شرٹ پہن کے جاؤ, یا چلو کرتا پہن کے جاؤ, کیا پتا کہ اس کا پینٹ شرٹ چھوڑ کر کرتا پہن لینا صرف اس کے لیے کہ ایک مذہبی آدمی, کیونکہ یہ اللہ کا نیک بندہ آپ کے استاذن کے نزدیک ہے, یار اس اللہ کے نیک بندے کی تعظیم کے لیے, اس کا ادب بجا لانے کے لیے میں کام کر رہا ہوں, کیا پتا اس کا پینٹ شرٹ چھوڑ کے کرتا پہن لینا اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کیا یہ کون سی مغفرت کا ذریعہ یہ ہم کو بتا رہا ہے. میں آپ کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سناتا ہوں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص بڑا بدکار تھا, گناہگار تھا, یہ جھرنے پہ بیٹھا تھا, پانی اوپر سے نیچے جا رہا تھا, تو اوپر جھرنے پہ بیٹھا منہ دھو رہا تھا, اس کی نظر نیچے پڑی کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نیچے کی طرف بیٹھے وضو فرما رہے تھے. اب اس بدکار پر کیا مطلب کیفیت ہوئی, کہتے کیا یار میرے جیسا گناہگار بدکار قسم کا ہاتھ و پیر کا دھوون اس اللہ کے نیک بندے کے پاس جا رہا ہے, اچھی بات تو نہیں ہے نا. وہ وہاں سے اٹھا اور نیچے چلا گیا, حضرت کے نیچے چلا گیا اور کہا کہ یار حضرت کا دھوون آئے لوگوں کو کچھ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. اس نے یہ کاروائی کی, مر گیا. خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بک, اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا, کہنے لگا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ادب کے صدقے میں اللہ نے میری مغفرت کر دی, مجھے بخش دیا. ایسے واقعات کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں کہ ادب, یہ ادب کی باتیں ہوتی ہیں کہ آدمی ایسے موقع پر ٹوپی پہن لیتا ہے, امامہ جو شریف کا ماحول ہو تو امامہ پہن لیتا ہے, چادر کا ماحول ہو تو چادر پہن لیتا ہے. یہ عموماً دیکھتے ہیں, مزار شریف پہ جاتے ہیں, چلے سب چھوڑے, مزار شریف پہ جاتے ہیں, مزار شریف جاتے ہیں, جیب سے ٹوپی نکال کے مزار شریف پہ جاتے تھے, حالانکہ صاحب مزار ہے, مزار کے اندر تدفین ہے ان کی, یہ تو مزار ہے, لیکن صاحب مزار کیونکہ ان کی روحانیت اور ان کے نور ایمانی پر ہمارا ایک ایسا اعتقاد ہے, ہم ان کے تعظیم کی نیت سے سر پر ٹوپی پہن لیتے ہیں. اور کیا عجب کہ یہ باتیں, یہ ادب, وضو کر کے چلے جاتے ہیں, یہ باتیں, یہ ادب ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں. تو یہ نہیں ہے کہ وہ جب تک ایسے ہوں گے نہیں, وہ جو وہ بات وہاں سے لے کر چلا تھا, یار جب تک ایسے ہوں گے نہیں تو اب یہ کریں گے نہیں, میں تو سب کے سامنے ایسی جیسا ہوں, یہ تو ڈٹھائی ہے, یہ ڈٹھائی ہے, یہ ڈھیٹ پن ہے کہ آدمی کسی کو خاطر میں نہ لائے اور اپنی طور پر مطلب بولے گا یار میں سب صحیح ہوں, میں ایسا نہیں کرتا. یہ اس میں بھی میں اس کو چاہیے کہ اپنی میں ختم کرے اور اللہ کے نیک بندوں کا ادب بجا لائے اور جہاں جیسا ماحول ہو وہاں پر اس کے تقاضے پورے کرے. اب جہاں جیسا ماحول ہو, یہاں وہ یار چلو اب جہاں ماحول پینٹ شرٹ پہننے کا ہے, جہاں ماحول سونے کی چین پہننے کا, وہ یہ کرے. میرا جو مطلب ہے وہ مثبت اور جو نیک و پاکیزہ ماحول ہیں اس سے میری مراد ہے. تو بات چلی تھی وہاں سے کہ ہم جس کیفیت کو روتے ہیں, یعنی کہ وہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں, تو مدینے کی یاد میں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو کیفیات ہوتی تھی, جو ہمارے بزرگ اکابرین کی جو کیفیات ہوتی تھی, ان کیفیات کے لیے عرض کر رہا تھا کہ آج ہمیں اس کی حاجت بہت ہے, آج ہمیں اس کی ضرورت بہت ہے کہ ہم ایسے ماحول کو اختیار کریں جہاں ہماری ایسی کیفیات بنتی رہیں اور دعائیں ایسی ہوتی رہیں, مناجات ایسی ہوتی رہیں, ایسے عاشقان رسول کی صحبت ملتی رہے تو ہماری کیفیت بدلتی رہے. ورنہ مال 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 کے پیچھے پاگل ہیں, اور یہی مال کرتے 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 ایک دن ہم قبر میں اتر جائیں گے. تو ہم چلے تھے ذکر مدینہ سے, اور اب تک الحمدللہ ذکر مدینہ ہی ہمارا جاری رہا, کہ یہ ذکر مدینہ ہے جو کہ ہمارے روح کی غذا ہے.
دانا ہے تیرا دانا, ہر آ
حسرت پوری ہو مکان ذرا ہر کر سن لے میرا افسانہ مکان ذرا ہر کر سن لے میرا افسانہ
اللہ کی رحمت ہے کہ بندہ بے شمار گناہ لے کر حاضر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش کر اس کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. مگر آج ہمارے اس پرفتن دور میں اللہ کی اس رحمت کو ان معنوں کر لے لیتے ہیں کہ گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں, سمجھا تو کہتے ہیں کہ اللہ بڑا رحیم ہے, بے شک اللہ بڑا رحیم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس طرح معنی لے کر پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرنا. ایسے کافی اشعار آپ کو ملیں گے, ایسے کافی واقعات آپ کو ملیں گے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخش دیا, کرم کیا, مہربانی کی, خطاؤں پر خطائیں لے کر آئے, غلطیوں پر غلطیاں لے کر آئے, مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معافی مل جاتی ہے. اس طرح کے اشعار بھی بہت ہیں. یقیناً میں ان باتوں سے معاذ اللہ سما معاذ اللہ اللہ کی رحمت سے کوئی بھی مایوس کرنے کا ذہن نہیں ہے کہ ایک شخص اس طرح واعظ کرتا تھا کہ لوگوں کو اتنا خوف دلاتا تھا کہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے. جب وہ مرنے کے بعد حاضر ہوا تو اس سے ارشاد فرمایا گیا کہ تو دنیا میں اپنی تقریر کے ذریعے, اپنے واعظ کے ذریعے تو لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کر دیتا تھا, آج میں تجھے میری رحمت سے مایوس کرتا ہوں. تو یہاں اللہ کی رحمت سے مایوسی کرنا معنی نہیں ہے, بلکہ وہ بے باکی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اور جب ہم کسی کو سمجھائیں کہ یار یہ گناہ مت کرو, یہ حرام کا مت کرو, اس طرح کی بدکاریاں مت کرو, چھوڑ دو, تو سامنے سے وہ یہی جواب دیتا ہے کہ اللہ رحیم ہے نا, معاف کرے گا. تو اللہ کی رحمت کو بنیاد بنا کر اس کی نافرمانیاں کرتے رہنا, یہ اس پر غور کر لیا جائے. مفتی صاحب بھی ساتھ ہیں, میں مفتی صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جسے اب یہ کوئی اس میں کوئی ہم مس گائیڈ ہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس طرح لے کر بیان کرنا, یا کہیں اگر میری غلطی ہے تو مجھے ارشاد فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کے اندر اور احادیث مبارکہ میں دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب اور اس کے عذاب کو بھی. جنت کا تذکرہ بھی ہے, جہنم کا تذکرہ بھی ہے. تو کسی بھی سورہ ایک طرف میں نکل جانا اور دوسری طرف کو چھوڑ دینا, یہ افراط و تفریط کا شکار ہونا ہے. احیاء العلوم کے اندر کئی جگہ بڑا نفیس کلام فرمایا ہے, اے عام آدمی, تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا علم ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ میں کوئی بھی عمل کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش ہی دے گا اور مجھے جنت میں داخل کر ہی دے گا. تو یہ کیا بات ہے کہ اس کا تجھے تو علم ہے لیکن اللہ کے نبیوں کو علم نہیں تھا اس کا, کہ وہ بھی اسی روش کو اختیار کرتے اور وہ جو انہوں نے اپنے اوپر مشقتیں اٹھائیں اور عبادات و ریاضات کے اندر مشقت کی انہوں نے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو عمل کے اندر مصروف رکھا, راتوں کو جاگتے رہے, دن کے روزے رکھتے رہے, اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرتے رہے, تو تجھے تو اس کا علم ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو اس کا علم نہ ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ تو ہی خطا کے اندر ہے اور تو ہی غلطی کے اوپر ہے. پھر یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر ایمان ہے کہ تیرا تو ایمان اتنا مضبوط, جبکہ صحابہ کرام کا ایمان اس قسم کا تو نہیں تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے بھی تھے, اس کی اطاعت بھی کرتے تھے, اس کی نافرمانی سے بچتے بھی تھے, اور جس علم کی وجہ سے تو بے باک ہو گیا, اس علم کی وجہ سے وہ تو اس بے باکی کی طرف نہیں گئے. تو کیا تیرا علم اور تیرے ایمان کی پختگی جو ہے یہ صحابہ کے علم اور صحابہ کے ایمان سے بھی بڑھ گئے؟ کیا اس کے بعد جتنے بزرگان دین آئے, کیا تیرا اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ ایمان ان سے زیادہ ہے اور ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ کم تھا؟ کہ وہ تو اس رحمت پر ایمان کی وجہ سے عمل سے دور نہ ہوئے, تو ہو گیا. انہوں نے تو اس رحمت پر ایمان کی وجہ سے دنیاوی لذات کو اختیار نہ کیا کہ گناہ کر بھی لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو ان کا علم انہیں اس طرف نہ لے کے گیا اور تیرا علم اس طرف لے گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ تو خطا پر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور نبیوں کے صحابہ اور صحابہ کے بعد کے بزرگان دین جو ہے وہ خطا پر ہوں. تو لہذا تیرا اس روش پہ چلنا جو ہے یہ تیری سوچ کی غلطی ہے, تیری فکر کی غلطی ہے اور تیرے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے, نہ کہ مضبوطی کی. کیونکہ اگر ایمان کی مضبوطی کا یہ مطلب ہے کہ رحمت پر ایمان رکھ کر آدمی گناہ میں پڑ جائے, تو پھر تجھ سے زیادہ ایمان تو صحابہ کا مضبوط تھا, پھر تو انہیں اس طرز عمل کو اختیار کرنا چاہیے تھا. تو اصل یہ شیطان کا وسوسہ ہی ہوتا ہے کہ وہ مختلف ذرائع سے انسان کو بہکاتا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ آدمی کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک جال سے نکلتا ہے تو دوسرا جال موجود ہے, دوسرے جال سے نکلتا ہے تو تیسرا جال موجود ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین کے اندر شیطان کے متعدد جو ترتیب کے ساتھ وار ہوتے ہیں ان کو بیان کیا ہے. ایک جگہ تو پہلے نمبر پر تو یہ فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان سے آ کے کہتا ہے کہ یار تجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے جہاں کروڑوں اربوں لوگ اور جنت میں چلے جائیں گے تو تیرے جیسا ایک اور چلا گیا تو کیا ہو جائے گا, تو کون سا دنیا کا سب سے گناہگار آدمی, تو بڑے بڑے گناہگار جب جنت کے اندر چلے ہی جائیں گے تو بھی چلا جائے گا. تو اگر آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ جو ہے نا میں تمہاری بات نہیں مانتا, اگر مجھ سے زیادہ گناہگار جنت میں جائیں گے تو مجھ سے جو کم گناہگار ہیں وہ بہت سارے جہنم میں بھی جائیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ میں ان زیادہ گناہگاروں کے ساتھ جنت میں نہ جاؤں, دوسرے کم گناہگاروں کے ساتھ جہنم میں چلا جاؤں, تو لہذا میں تو عمل ہی کروں گا. تو پھر شیطان اس کو کہتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, تو کون سا آج ہی مرنے والا ہے کہ تُو نے آج ہی عمل کرنا ہے, زندگی ابھی لمبی پڑی ہوئی ہے, تیری عمر کے کتنے لوگ ہیں, تجھ سے 20-20 سال بڑے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں, تو تیری بھی 20 سال کی زندگی اور ہوگی, تجھ سے 50 سال بڑے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں, تو بھی 50 سال اور زندہ رہے گا, تو اتنی لمبی زندگی میں ابھی سے مشقت شروع کر دینے کی کیا ضرورت ہے. تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے کہ مجھ سے 20 سال بڑے اور مجھ سے 50 سال بڑے لوگ ابھی دنیا میں موجود ہیں تو ہو سکتا ہے میری زندگی اتنی لمبی ہو جائے, لیکن وہ بھی تو ہے نا کہ جو مجھ سے کم عمر تھے اور مر گئے, تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا میں واقعی آج مر جاؤں, میں کل مر جاؤں, تو لہذا میں تیری اس بات کو نہیں مانتا اور میں آج ہی سے عمل شروع کروں گا. تو جب وہ عمل شروع کر ہی دیتا ہے تو اب شیطان اسے کہتا ہے کہ تو اس طرح کر کے ٹھیک ہے دین کا جو ہے وہ کام یہ کرنا ہی چاہیے, نمازیں یہ سارے اعمال کرنے ہی چاہیے, لیکن دنیا بھی تو ساتھ ہی چلنی چاہیے نا. تو اب وہ اس عبادت کے اندر ہی اس کو دنیا کی یاد دلاتا ہے, وہ نماز شروع کرتا ہے تو اس کو کاروبار یاد دلا دیتا ہے, وہ اچھا کام کرنے کی طرف جاتا ہے تو اسے پھر اس کی دنیا کا معاملہ آ جاتا ہے, وہ حرام چھوڑ کر حلال کی طرف جانے لگتا ہے تو اسے بیوی بچوں کی ضروریات بہت بڑھا چڑھا کے بیان کر دیتا ہے کہ بھائی یہ جو حلال کے اندر اندر رہے گا تو تیرے بیوی بچوں کی ضروریات نہیں پوری ہوں گی, ان کی جو لگژریز اور آسائشات ہیں وہ نہیں پوری ہوں گی, تو لہذا ٹھیک ہے عبادتیں کر, نماز یہ وہ سارے کام کر, لیکن تھوڑا سا اپنا دنیا بھی دیکھ نا, اس کے اندر بھی تو تو نے رہنا ہے. اب اگر بندہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو نہیں, میں اتنی عبادتیں بھی کروں ساتھ گناہ بھی کروں, پتہ چلے گناہ کی وجہ سے نیکیاں قبول نہیں ہوئی, تو میں ادھر سے بھی گیا ادھر سے بھی گیا, تو میں عمل کروں گا تو پورا ہی کروں گا, نیکیاں بھی کروں گا گناہ سے بھی بچوں گا حرام سے بھی بچوں گا. تو اس کے بعد پھر شیطان اس کو کہتا ہے اچھا چلے ٹھیک ہے تو اگر کرنا ہی ہے تو پھر یوں کر کے تھوڑا سا جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے کر, تاکہ اب یہ کہ عمل کر رہا ہے تو لوگ تجھے اچھا بھی تو سمجھے نا کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے اور کتنی نمازیں پڑھتا ہے کتنا صدقہ کرتا ہے. تو اب آدمی اگر یہ کہے کہ نہیں بھی میں نے عمل کرنا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے, میں عمل بھی کروں اور ریاکاری بھی کروں عمل بھی برباد, تو فائدہ کیا, میں تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کروں گا. تو اب اس کے بعد پھر شیطان جو ہے اس کو آ کے جو ہے نا وہ اس کے دل میں یہ بٹھانا شروع کرتا ہے کہ واقعہ تیرا جو عمل ہے نا اس جیسا کسی کا عمل نہیں ہے, جو تو نماز پڑھتا ہے کیا کوئی نماز پڑھے گا, جو ماشاءاللہ تو چھپا کے صدقہ دیتا ہے لوگ اعلانیہ دیتے تیرا پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو صدقہ دینے کا, لوگ روزہ رکھتے ہیں بتاتے ہیں تو بتاتا بھی کسی کو نہیں ہے. تو اب آدمی خود پسندی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کا شکار ہوتا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان نیکیوں کی توفیق کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے وہ اپنا کارنامہ قرار دیتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے, یؤتیہ من یشاء جسے چاہے عطا فرمائے, وہ کہتا کہ ہاں واقعی یار یہ میرا عمل واقعی میں تو اتنا اچھا عمل کرتا ہوں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کسی بھی مرحلے پر آدمی کو چھوڑتا نہیں, وہ پہلے سٹیپ سے لے کر آخری قدم تک وہ اس کے عمل کو یا تو عمل سے دور کرنے میں یا عمل کو مؤخر کرنے میں یا عمل میں ریاکاری پیدا کرنے میں یا عمل کی وجہ سے حب جا پیدا کرنے کے اندر وہ یوں مشغول ہی رکھتا ہے. تو یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت پر دھوکا کھا کر اور اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں میں ڈال لے اور نیکیوں سے دور کر لے. قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ, کہ تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالنے والا دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں ڈالنے والا یعنی شیطان, وہ تجھے دھوکے میں نہ ڈالے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں ڈالنا کیا ہے؟ ایک تو وہ مشرکین کا دھوکے میں ڈالنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیں, وہ بدترین قسم ہو جاتی. دوسرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہونا یہ بھی ہے کہ اس کی رحمت کا ذکر کر کے یا رحمت کو سوچ کر ہی اس کی نافرمانی کی جائے. آخر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا بیان اس لیے تو نہیں کیا کہ اس کی رحمت کو یاد کر کے گناہ کیا جائے.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کا حصہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور نفس و شیطان کے دھوکے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے. توبہ کرتے رہیں, اس کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں, اور جو اعمال ہو جائیں اس پر اللہ کی رحمت پر امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرا یہ عمل قبول فرما لے گا. کیونکہ جیسے کہ ابھی ہمارے مطلب مفتی صاحب نے جو وضاحت فرمائی کہ وہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان اس کو خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی یہ سب کچھ کرتا ہوں. تو اس موقع پر مجھے وہ یاد آ رہا تھا مفتی صاحب کے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر اس کی توجہ یہ دلائی ہے کہ جو یہ سوچتا ہے کہ میں تو سب سے چپ کر اور سب سے کٹ کر اور بس محض اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوں, سب سوئے ہوئے ہیں اور میں رات کو اٹھ کر عبادت کر رہا ہوں, تلاوت کر رہا ہوں, تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر اس کو پکڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تو گمان کر کہ جس وقت تو عبادت کر رہا ہے تجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور تو اپنے رب کی حضور عبادت کر, اب تو ایک گمان کر کہ ایک بادشاہ کا بہت بڑا دربار ہے, اس بادشاہ کے دربار میں مختلف لوگ سونے چاندی جواہرات کے تحفے بھیجتے چلے جا رہے ہیں, قیمتی قیمتی تحفے بھیجتے چلے جا رہے ہیں اور وہ بادشاہ کے دربار میں قبول ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان تحفوں میں پتھر اور کنکر کا بھی کوئی تھال آ جائے تو اب جہاں سونے چاندی ہیرے جواہرات کے تھال قبول ہو رہے ہیں وہیں اگر بادشاہ ان پتھروں کنکر کا تھال قبول کر لے تو یہ تحفے بھیجنے والے کا نہیں قبول کرنے والے کا کمال ہے. تو جس گھری رب کی عبادت کر رہا ہے کہ تو کہتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کے, میں ایسا آدمی ہوں, تو غور کر کے اس وقت اللہ کے کیسے کیسے فرشتے کیسی کیسی عبادتوں میں مصروف ہیں, اللہ کے اس وقت کیسے کیسے غوث کتب ابدال اور نیک نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں اور ان کے سجدے, ان کی تسبیحات, ان کے رکوع, ان کی نمازیں, ان کے ذکر و اذکار یہ رب کے حضور حاضر کیے جا رہے ہیں, حاضر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے سب کا قبول کر لے اور ان اللہ کے نیک بندوں کے سجدوں میں اگر تیرا سجدہ بھی قبول ہو جائے تو یہ اللہ کی رحمت ہوئی, نہ کہ تیرے سجدے کا کمال ہے, نہ کہ تیرے اس کا کمال ہے.
ایک بات کافی دیر سے مفتی صاحب اور آپ میری پوری عطا فرمائے کہ ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہوں گے, یہاں بھی اسلامی بھائی ہیں, اتنی ساری آزمائشیں شیطان کے وار پر وار, پہلے تو گناہ سے بچ کر نیکی کی طرف آنا دشوار, نیکی کرے تو ریاکاری کا خوف, ریاکاری سے بچ جائے تو خود پسندی, انسان جائے تو جائے کہاں,
مدینے
جائے. تو اب یہ بتائیں کہ ان واروں سے جیسے نگران شورا نے ایک تو ذہن امام غزالی کے بدری پورے سطح فرمایا کہ ایک ذہن یہ بنائے کہ میرے کچھ بھی نہیں, میری حیثیت اتنی ہے اور اتنے سارے لوگ اللہ کی عبادت, اور ایک عام انسان جو ہے, اب ہو سکتا ہے اس وقت کئی ایسے ناظرین ہمیں سن رہے ہوں جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں, عبادت کی طرف آنے میں وہ پہلے ہی وار میں پھنسے ہوئے ہوں, آپ نے اسٹیپس بتائے نا, پہلے ہی وار میں پھنسا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے, نماز بھی نہیں ہو رہی, گناہوں کا بھی دور دورہ ہے, روزی میں بھی حلال حرام کی آمیزش ہے, اب آگے کے سٹیپ بھی آپ نے اتنے خطرناک بنا دیے کہ چلو یار اب سب کچھ چھوڑ کے عبادت کی طرف آ بھی گیا, اول تو یہ بڑا مشکل, پھر آگے جا کے ایک اور جال کھڑا ہوا ہے اس کو بھی توڑ دیا, تو پھر آپ نے تیسرا جال بھی بیان کر دیا اور یہ مرتے دم تک مقابلہ جاری ہے, تو کچھ حل بھی تو مل جائے نا کہ کرے کیا انسان, اگر وہ آنا چاہتا ہے اس راہ پر تو کیا واقعی اتنی دشوار گزار راہ ہے یا کچھ راستے, کچھ شارٹ کٹس ہیں, ایسے کچھ ایسے ٹولز ہیں جس کے ذریعے ان واروں سے بچ کر اچھے انداز سے جو کامیاب زندگی ہے گزاری جا سکتی.
شیطان کے جتنے بھی وار ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ہی بیان فرمایا کہ انا مکر شیطانی کانا ضعیفا, کہ شیطان کا مکر و فریب بڑا کمزور ہے. تو شیطان کا مکر و فریب جو ہے یہ کمزور ہے. دکھنے کے اندر یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور احاطہ کیے ہوئے ہے اور آدمی اس کے اندر پھنسا ہوا ہے, لیکن جو اس کی طاقت و قوت ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے. مکڑی کا جالہ پھیلا ہوتا ہے تو یہاں سے لے کر ہو سکتا کمرے کے دوسرے کنارے تک وہ پورے کا پورا پھیلا ہوا ہو, لیکن اگر اس کو توڑنے جائیں گے تو پتہ چلے گا وہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جیسے ایک درمیانی سی قوت کا دھاگا ہے, اسے اگر کوئی طاقتور آدمی توڑے گا تو بڑی آسانی سے توڑ لے گا, لیکن اگر بہت کمزور نحیف نزار آدمی اگر اس کو توڑنے جائے گا تو نہیں توڑ پائے گا. تو بات یہ ہے کہ شیطان کا جو وار ہے, شیطان کے جو مکر و فریب ہیں, یہ تو بڑے کمزور ہیں. یہ تو اللہ تعالی نے بیان فرما دیا کہ شیطان کا مکر کمزور ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ اس کو توڑنے والا اس سے بھی زیادہ کمزور ہو. اگر اس کو توڑنے والا اس سے بھی زیادہ کمزور ہوگا تو اس سے وہ کمزور بھی نہیں ٹوٹے گا. وہ شیطان کا مکر ضعیف ہے, یہ اضعف ہے, یہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. تو آدمی میں خود یہ قوت ہونی چاہیے, اگر اس میں کچھ قوت ہے تو وہ جال توڑنا کو مشکل نہیں. تو اب دار و مدار اس پہ آ جائے گا کہ جو شیطان کے مکر و فریب کا سامنا کرنے والا ہے اس میں اس کے اندر کتنی قوت ہے. اب اس کے اندر قوت کون سی ہے؟ وہ قوت ہے قوت ایمانی. ایمان کی قوت جتنی مضبوط ہوگی, شیطان کا جو مکر و فریب ہے, جو اس کا جال ہے, وار ہے, وہ اتنا ہی اس کے سامنے کمزور ہوگا. یہ ہم خود جو ہے وہ ہمارے ایک مشاہدے کی بات ہے کہ ایک آدمی جو دنیا کے اندر گرفتار ہے اور جو گناہ میں حلال و حرام کی جو گناہ کی پرواہ نہیں کرتا, حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا, اس کے لیے گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی اسے کہیں بھی نہ تو وہ کہتا ہے یار اس کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے, جبکہ اس کے بغیر ہزاروں لوگوں کا گزارا ہو سکتا ہے. جیسے اس کی ایک مثال میں عرض کروں کہ وہاں وہ جگہ کہ جہاں پر نماز پڑھنے کا اتنا رجحان نہیں ہے, جیسے مثال پاکستانی ہمارے ہاں جو ہے مارکیٹوں کے اندر لوگوں میں نماز پڑھنے کا اتنا زیادہ رجحان نہیں, وہاں اگر کسی کو بولے نا کہ آؤ یار نماز کی طرف, وہ بولے یار نماز کے لیے چلے جائیں گے, پیچھے دکان پہ کون ہے. اب شیطان نے یہ جو اس کے اوپر جال ڈالا کہ تم نماز کے لیے جاؤ گے تو پیچھے تمہاری دکان کا نقصان ہو جائے گا, پیچھے تمہاری دکان کون چلائے گا, اتنی دیر تمہیں کاروبار میں خسارہ ہو جائے گا. یہ وار تھا اور یہ بندہ اس وار سے بھی زیادہ کمزور تھا, تو یہ نماز جانے سے رک جائے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں وہ جگہ کہ جہاں پر نماز پڑھنے کا رجحان بہت زیادہ ہے, وہاں پر نماز کے وقت میں دکانیں بھی بند, مارکیٹیں بھی بند, آدمی شٹر بھی ڈاؤن کرتا ہے, نماز پڑھنے چلا بھی جاتا ہے, 10-15-20 منٹ وہاں لگاتا بھی ہے, واپس بھی آتا ہے, وہ بھی اتنا ہی کما رہا ہوتا ہے,
مشقت بھی نہیں
لگتی, اس کو مشقت بھی نہیں لگتی. اسی مارکیٹ کے اندر بہت سارے لوگ دکانیں نہیں بھی بند کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے وہ ہیں جو دکانیں بند بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسا نہیں ہوتا کہ دکانیں بند کر کے نماز کی طرف جانے والوں کو نفع کم ہوتا ہے اور ان کا شام کے وقت جو حساب کتاب ہے وہ کم بنتا ہے, اور جو نماز نہیں پڑھتے اور دکان کھول کے رکھتے ہیں ان کا حساب کتاب زیادہ بن جاتا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر ہی عطا فرماتا ہے, بلکہ نماز کی برکت سے نمازیوں کو زیادہ مل جاتا ہے. تو اب کیا ہوا کہ اب دار و مدار ہوا کہ آدمی کا ایمان کتنا مضبوط تھا. اس کا اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نمازی کو نماز نہ پڑھنے کے باوجود اگر رزق دے رہا ہے تو مجھے نماز پڑھنے پر رزق کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ نماز پڑھنے پر میرا رزق بند کیوں ہوگا؟ نماز پڑھنے پر میرا رزق کم کیوں ہوگا؟ تو جب آدمی کا ایمان کی قوت اسے یہ چیزیں سجھاتی ہے اور اسے یہ چیزیں سمجھ آتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو جتنا ایمان مضبوط ہے اتنا ہی زیادہ شیطان کے وار سے بچنا آسان ہوتا ہے. اور ایمان کی مضبوطی جو ہے, ایمان کی مضبوطی اللہ تعالیٰ کی یاد سے, قرآن پاک کی تلاوت سے, اللہ تعالیٰ کے خوف سے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے, اچھی صحبت سے, ذکر و اذکار سے, اچھے ماحول کے اندر اٹھنے بیٹھنے سے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. وہی آدمی کہ جو یہ سارے کام نہیں کر رہا ہوتا اس کا ایمان مضبوط اتنا نہیں ہوتا, اور جو آدمی ان کاموں کے اندر مصروف ہوتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. وہ اپنے دل کے اندر ایک راحت, ایک فرحت, ایک سکون, ایک اطمینان, ایک قلبی کیفیت, یہ ساری چیزیں محسوس کر رہا ہوتا ہے. اس کے اثرات بھی اس کے اوپر ہوتے ہیں. اس کو فجر کے لیے اٹھنا مشکل نہیں ہوتا، اور جس کا ایسا ذہن نہیں ہوتا، جس کو اچھی صحبت میسر نہیں ہوتی، جس کو تلاوت قرآن کی توفیق نہیں ہوتی، جسے موت کی یاد نہیں ہوتی، جسے فکر آخرت نہیں ہوتی، اس کے لیے فجر میں اٹھنا مشکل ہے، اس کے لیے حرام سے بچنا مشکل ہے. جبکہ دوسرا آدمی کہ جو خوف خدا رکھنے والا، اچھی صحبت میں بیٹھنے والا، موت کو یاد کرنے والا، اللہ رسول کی باتیں سننے والا ہے، جو ان ذکر و اذکار میں مشغول ہے، اس کے لیے ہر گناہ سے بچنا آسان ہے، ہر نیکی کی طرف جانا آسان ہو جاتا ہے.
میں جو غور کرتا ہوں، اگر ہم یہ جو موضوع چل رہا ہے اگر اس پر تھوڑی سی توجہ کریں، انسان کی زندگی ہے نا یہ بور نہیں ہے، بڑی دلچسپ زندگی ہے، یعنی یہ بیزار نہ ہو. اگر یہ چاہے تو اپنی زندگی کے انہی نشے و فراز سے وہ چاہے تو دلچسپی حاصل کر سکتا ہے، چاہے تو اس میں مطلب کہ وہ لوگ ہوئے تو نئی نئی چیز ہے، اب یہ ہوا تو یہ ہوا. ایڈونچر نہیں لوگ ڈھونڈتے رہتے، اب لوگوں کو ایڈونچر کا شوق ہوتا ہے کہ کہیں سے شیر آیا تو کہیں سے چیتا آ رہا ہے تو کہیں سے ہاتھی نظر آ رہا ہے، تو یہ نہیں گھبراتے، یہ نہیں ڈرتے، یہ مزہ لے رہے ہوتے ہیں، لطف لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ ریگستانوں میں لوگ گاڑیاں اور اونٹ اور موٹر سائیکلیں لے کے چلے جاتے ہیں، مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، سب مزے لے رہے ہوتے ہیں. اب مزے نہ لینے کی بات ہے، مزے لینے یا نہ لینے کی بات نہیں ہے، لیکن ایک میدان میں ہم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور آزمائش ہونی ہے. چودھویں پارے میں ہے نا وہ شروع میں، وہ جو تمہیں آزمایا تو جائے گا، آزمائش تو ہے. تمہاری آسائشوں کو لے کر، تمہاری بات چیزیں ہوتی ہیں ان کو لے کر آزمایا تو جائے گا. یہ گویا کہ یہ ٹے ہے، فائنل ہے، آزمائش ہونی ہے. تو اب ہم دنیا میں آئے ہیں اور آزمائش بھی ہونی ہے، تے تو اس کے لیے تیار رہنے کے سوا دوسرا چارہ بھی تو نہیں ہے. آپ بولو کہ میں بھاگوں تو بھاگنے کا کہاں بھاگیں گے، آخر بھاگ بھاگ کے ایک پتہ آئے گا مرنا ہی ہے، اور پھر آگے کا سفر ہے. تو پھر قبر بھی تو ہے، وہاں بھی تو سوال جواب ہیں، قیامت کا ایک ہوش روبا مطلب ایک اتنا روز آنے والا ہے وہ قیامت کا، اس میں سوال جواب ہیں، پھر جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے. تو اعلی حضرت کا وہ شعر ہے نا، فکر معاش بد بلا ہولے معاش جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. ایسا ہوتا، ابھی چند ایک لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، تو پتہ نہیں ان پہ کیا ایسی کیفیت ہوتی تھی. ابھی چند ہی دنوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے کہہ رہے تھے کہ بس وہ شعر یاد آ رہا ہے، کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جانا ہوتا. واقعی بعض اوقات انسان پر ایسی آزمائش آتی ہے، وہ لیکن ایک تو صحابہ کرام کی کیفیت ہوتی تھی کہ وہ خوف خدا کی وجہ سے کہ ہمارا مطلب کہ ہمارا مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ ان کا خوف خدا تھا، یہ ان کی عاجزی تھی. ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی عادل ہے، لیکن ہم اس پر غور کرتے رہیں. تو اگر ہم اس پر غور کریں کہ یہ آزمائش امتحان جو ہیں، یہ اس میں ہم کو ثابت قدم رہنا. کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آزمائش اور امتحان نہیں آئے؟ کیا حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر آزمائش اور امتحان نہیں آئے؟ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس وقت وہ حکم جاری ہو چکا تھا کہ جو لڑکا پیدا ہو اس کو مار دو. اب بچے بیٹا پیدا ہوا اور اس کو آزمائش، اب اس کو بچانے کے لیے وہ دریا میں ڈال دیا تحفظ کے ساتھ، وہ آزمائش کی گھڑی تھی. اور وہ جاتے جاتے فرعون کے گھر تک پہنچے، وہاں ملے. اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت، اس کی قدرت، کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا. اب غور کیجئے، کبھی آپ کی زندگی کے آپ تجربہ سامنے رکھیے، آپ بعض اوقات بوکھلا جاتے ہیں، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارے بادل چھٹ جاتے ہیں، آپ کا غم خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا. مگر وہ جو رات کی گھڑی آتی ہے، وہ جو آزمائش کی گھڑی آتی ہے، وہ جو امتحان کی گھڑی آتی ہے نا، بڑی جان لیوا ہوتی ہے، بڑے وسوسے آتے ہیں، بڑے خیالات آتے ہیں، بڑے تفکرات آتے ہیں. لیکن مرد وہ ہے جو ان آزمائشوں پر استقامت کے ساتھ جمع رہے، آپ ڈٹے رہیں. اس وقت میں آپ کو چند مشورے عرض کرتا ہوں، مدنی چلے کے ناظرین کے لیے بھی، حاضرین کے لیے بھی. ایسی جب بھی گھڑی آئے نا، ایسی جب گھڑی آئے نا، تو اول نماز کی طرف جائیے. صلاۃ الحاجات ہیں، یعنی نفل پڑھ لیجئے. اول تو پانچوں نمازیں تو پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے. ایسی کیفیت میں نفل پڑھ لیجئے، یعنی نماز پڑھ کر درست وضو کر کر پورا پر طہارت پاکیزگی کے ساتھ، اس کے شرائط و فرائض و واجبات کے ساتھ آپ نماز پوری پڑھیں اور نماز پڑھ کر میں رب کے حضور دعا کریں، آپ کو قلبی طور پر ایسا تو سکون ملتا نظر آئے گا. دوسری بات، اس رب کریم کے حضور ہاتھ اٹھا دیں جو سب کچھ بدلنے والا ہے، ہمارے حال کو جانتا ہے. رونا آتا ہے نا، رونا آتا ہے نا، اس کے آگے رونا یار، جہاں آنسو کب آپ کو نتیجہ ملے گا. واہ، ایسے کے آگے رونا کیا جو رومال نکال کے بھی نہ دے یار، پانی بھی نہیں پوچھے گا، وہ زیادہ افسوس کر لے گا. مگر رونا ہی ہے نا، جب آنسو نکل ہی رہے ہیں تو اس رب کریم کے حضور ہے، اس کی رحمت کو بھارے تو دعا کی طرف جائے، اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرا کے دعا کرے اس کے ساتھ. مجرب یعنی تجربہ شدہ ایک عمل عرض کرتا ہوں، قرآن کھول کے بیٹھ جائے، اسپیشلی طور پر خزان و عرفان، یہ اس کی برکت، تجربہ شدہ عرض کر رہا ہوں میں، کھولے اور جیسے کہ تکیہ ہے تو تکیہ لے لے، کوئی ایسی اونچی لے، قرآن رکھے اور قرآن کھولے، درست قرآن پڑھنا شروع کر دے اور سمجھے، بس تلاوت کرتا رہے. خزان و عرفان جو کنز الایمان ترجمہ ہے اردو، وہ پڑھے، ساتھ جو تفسیر ہے وہ پڑھے، بس سمجھتا رہے قرآن. یہ چیزیں ہو گئی، خود اس کو ایسا لگے گا جیسے میں آپ کو ایک تصوراتی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ انہی عمل میں آپ کو فون بچ جائے اور آپ کو اطلاع مل جائے گا اور آپ کا کام ہو گیا. یہ ایسے بعض عوامل اعمال عرض کر رہا ہوں. صلو علی الحبیب، یہاں وہاں خالی ہاتھ پیر مارنے کے بجائے جو ایک واقعی درست وے ہے، جو اسباب ہیں ان کو بروئے کار لانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو لوگ سود ہی سود کھاتے ہیں کہ ان کو بلڈ پریشر، شوگر اور کینسر نہیں ہو جاتا، اسٹیشن پر لکھا ہوا پریشانی جنکشن، اب جب تک یہاں گاڑی رکنی ہے نہ رکنی ہے، آپ کی گاڑی آگے چلے گی نہیں. اب وقت آئے گا تو گاڑی آگے چلے گی تو آگے لے گا وہ خوشی جنکشن، ہیپی ہیپی ہے. اگر آنسو گرنے ہی ہیں تو ایسی جگہ گراؤ کہ جہاں گرنا نہ کہلائے، اٹھنا کہلائے. پاکستان میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، کو ساڑھے نو بج گئے تھے، ہم بیٹھے تھے باپا کے ساتھ، مشورہ جاری تھا، وہی موضوع چلا تھا، باپا بارشیں نہیں ہو رہی، نماز استسقاء کریں، یہ سب کریں. وہ اب ساڑھے نو دس بج گئے، ہم جیسے اٹھے تو بابا میں ابھی آتا ہوں. بابا اپنے مکتب میں گئے، اور اس وقت کیمرہ ویمرا تو تھا نہیں، نہ چینل تھا نہ مووی تھی، تو اندر کمرے مکتب میں گئے اپنے، اور باہر نکلے نا تو یہ کتھئی چادر براؤن، اس کا تیبند اور کتھئی چادر کی وہ چادر، سر ننگا، امامہ شریف نے ہاتھ میں عصا لیا، سیاہ وہ اتنا لمبا عصا لیا، بچے ساتھ ہے، بچوں کو لیا، ننگے پیر پیر کالونی کی گلیوں میں ہم جانے لگے. اللہ کی رحمت کو ابھارنے والے ایسے افعال کیے جائیں اور پھر جمع جائے، وہ ان لوگوں میں نہ شمار ہو جائیں ہم کہ جیسے قرآن میں یہ مضمون موجود ہے کہ جب بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے.
زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے